الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، صدق الله العظيم. حضرات، سورة حجرات کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا دو جمعے قبل. ابتدائی میرا خیال یہ تھا کہ بس ابتدائی چند آیات کو موضوع بنا کر میں گفتگو اپنی مکمل کر لوں گا، پھر کسی اور مقام پر میں سکپ کروں گا. لیکن یہ کہ یہ سورہ مبارکہ جتنی عظیم سورت ہے، جتنی اہم سورت ہے، مسلمانوں کے جو سیاسی اور خاص طور پر معاشرتی جو احکامات ہیں، ایک مسلمان معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، دو مسلمانوں کے درمیان محبت کیسی ہونی چاہیے، لو بانڈ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ موضوع ہے. اور پھر خاص طور پر جو ایک اہم بات جو رہ گئی تھی بالکل آغاز ہی میں جو عرض کر دینی چاہیے تھی، وہ اس سورہ مبارکہ کا ایک اجمالی تجزیہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت اہم، بہت عظیم سورت. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی 12 آیات میں سے 5 آیات وہ ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے ہوا، کہ ایک کے بعد جو آلٹرنیٹ آیت جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہوں جس میں اور آپ شامل ہیں. تو اس کا اگر میں اجمالی تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں تو اس سورہ مبارکہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی 5 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 2 آیات ہم نے، اگرچہ بہت سی اہم باتیں اس میں رہ گئی تھی، لیکن جو پچھلے سے جو پچھلا جو ماج میں نے پڑھایا تھا اس میں میں نے چند بنیادی باتیں عرض کی تھی، اور اس کے ساتھ 3 آیت جو ہے وہ بھی ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کر لی تھی. تو جہاں تک معاملہ تجزیے کا ہے تو ابتدائی 5 آیات وہ اساس اور بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ جس بنیاد پر اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے. انفرادی تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھنا. تجاوز اسی کو کہتے ہیں نا، ایک حد قائم کر دی جائے، ایک فصیل قائم کر دی جائے اور کوئی شخص اس کو کراس کرے، اس سے تجاوز کرے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، واتقوا اللہ، اور اصل ہتھیار تمہارے پاس کیا ہے؟ حدود اللہ کے اندر رہنے میں جو شے تمہاری مومن اور معاون ہو سکتی ہے وہ خدا خوفی ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. قرآن حکیم کی بہت سی آیات اسی موضوع پر ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بار بار تاکید کے ساتھ. لیکن اجتماعی تقویٰ کیا ہوگا؟ گویا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اختیار عطا فرما دے، تمکن عطا فرما دے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو وہ اساس اور بنیاد کیا ہوگی؟ قانون سازی کس بنیاد پر ہوگی؟ معاشرت کس بنیاد پر چلے گی؟ آیا اس میں بھی کوئی اسلام کا عمل دخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گویا کہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے آزاد ہو کر اگر کوئی قانون سازی کی جا رہی ہو تو وہ اسلام نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا امبریلا ہوتا ہے یا بڑا برگد کا درخت ہے یا بڑی چھتری ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. ہاں، باہمی معاملات کے اندر اور پھر یہ کہ وقت کے اندر جو ایک ارتقاء ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زمانے کے تقاضے بھی تبدیل ہوتے ہیں، تو آپ وہ قوانین بنا سکتے ہیں، باہم مشورے سے کر سکتے ہیں، جسے ہم اجتہاد کا نام دیتے ہیں. تو کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کی حدود کو کراس کرے گا. اور جو پچھلی مرتبہ آیت پڑی تھی 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، پہلی پانچ آیات کے بارے میں نے جو عرض کیا اس میں اصل زور کیا ہے؟ ایمان برسالت پر. اللہ کا کلام ہمارے پاس من و عن موجود ہے, اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں, ہمیشہ رہے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب میں جو کہا گیا صحیح ہے, لیکن حدیث کا انکار ہے, سیرت کا انکار ہے, سنت کا انکار ہے. آج بھی ایک مکتب فکر جو ہے ہمارے ہاں موجود ہے, اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو لوگ بھی اپنی آواز کو بلند رکھتے ہیں, اپنا فلسفہ اور عقول ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے, حدیث مبارکہ سے. یہ تو کسی شخص کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے. آپ نے کوئی حدیث پیش کی تو اس کے چہرے کے اوپر جو آثار ہوں گے, جو اثرات ہوں گے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جسے واقعتاً کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے. قرآن کو مانتا ہے, قرآن کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو یہاں نوٹ کیجئے, پہلی آیت تو ایک اصول بیان کر دیا گیا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اور پھر یہ کہ آگے چار آیات ہیں جن میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ, ان سے محبت, ان سے والہانہ محبت, جذباتی وابستگی. منافقین مدینہ کا یہی معاملہ تھا نا, جو قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین, گویا کہ ہمیں اللہ کا حکم تو قبول ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ جو تھے حضور اپنے دور کے لیے تھے, آج ہمیں اپنے اعتبارات سے اپنے حالات کے مطابق ہمیں خود قوانین بنانے چاہیے. تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, جن کی باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے بعد پھر ان کی کوئی منطق اور کوئی اپنا فلسفہ اور اپنا عقول جو ہے اس پر راجح نہیں ہوتا. تعبیر کیا گیا اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. یہ تو اس دور کے صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے نا, لیکن یہ کہ آج کسی شخص کا ایٹیچیوڈ اور اس کا رویہ, اس کا بیہیویئر, حدیث پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے, حدیث کو کس درجے اہمیت دیتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں بھی آپ لازماً تفریق کریں گے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, صحیح تر ہے. صحیح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری, یہ جو دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم کی, اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے. تو پہلی پانچ آیات میں گویا کہ وہ بنیاد فراہم کر دی گئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام اور ایک والہانہ اور ایک جذباتی تعلق جو مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ. ناموں سے رسالت کے اوپر جو ہے جان دینے والے آج موجود ہیں نا, اگرچہ وہ ان سٹیپس سے گزر کر نہ آئے ہوں, وہ نماز اور وہ تقویٰ جو کسی مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے وہ مفقود ہو, لیکن یہ کہ ناموں سے رسالت پر جوان اپنی جان دینے کو تیار ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بہرحال یہ محبت وہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے. لیکن ہر مسلمان, آپ یہاں خیال نہ کیجئے گا, ورنہ جو کچھ ہوتا رہا, جس قسم کے خاکے اڑائے جاتے رہے اور جس قسم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتابیں لکھی جاتی رہی, سلمان رشدی کی کتاب ہے, تسلیمہ نسرین کی کتاب ہے, جو اس کا رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا, اور وقتاً فوقتاً یہ اصل میں لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ لگا کر دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو اصل مسلمان ہے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, زیادہ دکھتی رنگ کو وہ چھیڑتے. اس کے بعد جو اگلی پانچ آیات ہیں اس میں بھی تقسیم ہے دو اعتبار سے, کہ دو اوامر ہیں اور چھ نواہی ہیں. اوامر میں مقدم جس کو رکھا گیا وہ کیا ہے, بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش کے کسی خبر کو عام کر دینا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارا زمانہ اس اعتبار سے کلائمیکس پر ہے, خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو, خواہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, جس طرح بریکنگ نیوز چلتی ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو تھا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اسے اگر آپ عنوان دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ افواہوں کا صد جواب کرو، جب تک تحقیق نہ کر لو کسی بات کو آگے نقل نہ کرو، بڑا مشکل کام ہے، اس پر نہ آپ قائم رہ سکتے نہ میں قائم رہ سکتا ہوں. اور یہاں بھی انسانی نفسیات کا ایک پہلو ہے کہ اگر آپ خاص طور پر شخصی اعتبار سے دیکھیں گے تو کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بری خبر آپ کے علم میں آئے، اس کا کوئی عیب آپ کے علم میں آئے، تو شیطان اکساتا ہے کہ اس کو فوراً عام کر دو، بتاؤ لوگوں کو. ظاہر ہے کہ آپ نے اگر ایک شخص تک یا دس شخص تک بتایا تو وہ آگے کم سے کم ہزاروں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن کسی کے بارے میں اگر کوئی نیکی کا عمل یا یہ کوئی اچھی بات علم میں آئی تو اسے بتانے میں ذرا تردد رہتا ہے. انسانی نفسیات، اگر یہ نفسیات کے شرور میں سے ہے، ہونا نہیں چاہیے. جس طرح ہمارا دین ہمیں کہتا ہے نا کہ حسن ظن رکھو دوسرے مسلمان کے بارے میں، لیکن جب آپ کا تجربہ یہ ہو کہ جس جس کے ساتھ آپ نے حسن ظن کا معاملہ کیا اسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی پیارے الفاظ ہیں اور واقعتاً یہ ہمیں اپنے ذہن پر کندھا کر لینے چاہیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. چند الفاظ ہیں، یاد کر لیجئے. اسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے جو بات اس کے علم میں آئے وہ آگے نقل کر دے. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس موضوع کو لیا گیا، افواہوں کا صد باب کرو. اور پھر دوسری بات جو کہی گئی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ ایک معاشرہ جو مسلمان معاشرہ ہے، جو ہے تو اجتماعیہ قائم ہوئی ہے، جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملہ محبت کا ہونا چاہیے، نفرت اور کینے کا نہیں ہونا چاہیے. اختلاف کی حد تک ٹھیک ہے، ہر شخص کو اختیار حاصل ہے، اختلاف کر سکتا ہے دوسرے سے، لیکن یہ کہ بات جھگڑے تک پہنچ جائے، نوبت فساد تک پہنچ جائے، تو اسلامی معاشرہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا. خواہ وہ دو افراد کا معاملہ ہو، خواہ دو قبیلوں کا معاملہ ہو، دو برادریوں کا معاملہ ہو. لہذا فرمایا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں میں سے دو فریق باہم آپس میں کوئی جھگڑ پڑے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے، بات تلخی سے آگے بڑھ کر کوئی جو ہے دست درازی تک پہنچ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو جو بھی اس مسلم کمیونٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ذمے ہے. یہاں گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا نا دو عوامر ہیں، افواہوں کا صد باب کرو، اور دوسرے جو باہمی اختلافات ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے مابین، وہ خلیج کہیں وہ دراڑ مزید گہری نہ ہو، فوری طور پر صلح کرا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے مابین صلح کرا دیا کرو تاکہ وہ شیرازہ بندی قائم رہے، مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام کے جذبے موجود رہے. نقصان کس کو پہنچے گا؟ اس اسلامی اجتماعیت کو پہنچے گا جہاں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، جسے قرآن میں کہا گیا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم تو یوں گمان کرتے ہو جیسے بڑے یہ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے نفرت لیے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. اور اسی ضمن میں پھر چھ نواحی کا ذکر بھی کیا گیا. انشاءاللہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز کو لیں گے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ سورہ مبارکہ کی عظمت جو ہے وہ تو ہمارے دل میں بیٹھے کہ یہ کس قدر خوبصورت انداز میں، مختصر ترین انداز میں، بڑے اپیلنگ انداز میں جو ہدایات قرآن دے رہا ہے ہماری اجتماعی زندگی کے حوالے سے. کل دو آیات ہیں جو پھر شروع ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، اور دونوں میں تین تین نواحی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام لگا دینا، عیب جوئی کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب، اس درجے مائکروسکوپیکلی جو ہے ہدایت دی گئی کہ اگر کسی شخص کو کوئی نام پسند نہیں ہے جسے تم اسے پکارتے ہو، اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے، اس کے رنگ کے اعتبار سے، تو کسی دوسرے کو برے نام سے نہ پکارا کرو جس سے اس کا دل زخمی ہو. اور وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات پیدا کرے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. اسے نان بھائی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایب جوئی ہو رہی ہے, اسے برے القابات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. تین نواحی ایک آیت میں, اور اسی اگلی آیت میں پھر تین نواحی آ گئے, سوئے زن سے بچو. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا, آج کل کا معاشرہ جو ہے, کبھی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہر شخص کے ساتھ آپ حسن زن رکھے, الا آن کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر دے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے کہ حسن زن رکھیں. لیکن اب تو معلوم ہوتا کہ بالکل ہی جسے آپ کہیے کہ کایا کلپ ہو چکی. سب سے پہلے جو ہے سوئے زن پیدا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں یہ شخص جو ہے ایماندار ہے بھی کہ نہیں, میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں, سوئے زن تو پیدا ہوگا. لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ دل کے اندر اگر کوئی خیال آ گیا تو شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا ہے نا. تعوذ پہ پڑھیے, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجیے شیطان لعین سے. پھر دوسری جو نواحی, جو دوسرا آیا منکر جس سے روکا گیا, ولا تجسسوا, اور تجسس نہ کیا کرو, کھود کرید میں لگے رہنا, لوگوں کی برائیاں تلاش کرنا. خاندانی معاملات کے اندر جو ہے گویا کہ اب دیکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کیا معاملہ, جھگڑا ہے, اس کی وجہ کیا تھی, کیوں ہوا. میاں اور بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہے تو ٹھیک ہے, اپنے معاملات کو وہ خود بھی سنبھال سکتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی ایک سالس بن سکتا ہے. اور پھر آخری یہ تیسری شے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. اب یہ اس کو پڑھ لینا, اس کو سن لینا, اور غیبت کے بارے میں انسان ایک دفعہ کسی نہ کسی حد تک احساس ہوتا ہے کہ جس شے کو قرآن حکیم میں ایک ایسی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ جو طبع نازک کے اوپر ہمارے تو جو ہے مزاج ہے نا کہ یہ چیز جو ہے آیا ہمارے حلق سے نیچے اترتی ہے, نہیں اترتی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, منع کیا گیا غیبت سے, اور مثال کیا دی گئی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ, تو اس سے تو تمہیں بڑی اس بات کے تذکرے سے بھی تم گویا کہ لرز کر رہ گئے کہ کوئی اس کا کیسے تصور کر سکتا ہے. یہ مثال تو چونکہ اللہ کے کلام کا جز ہے لہذا ہم کچھ کر نہیں سکتے, ورنہ یہ کہ اگر لوگوں کے بس میں ہوتا تو شاید یہ حصہ جو ہے آیت کا کھرچ کر قرآن سے نکال دیتے. جو کام بنی اسرائیل نے یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا, جو شے پسند نہیں آئے اس میں تحریف کر دی, سیاق و سباق سے الگ کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه, تو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, یہ غیبت کو شے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں. لیکن تنبہ تو ہونا, لیکن اس پر عمل کرنے والے ایسے بھی ہیں, میں نے خود اس کا شاہد ہوں. کسی محفل میں اگر غیبت ہو رہی ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ اس ماحول میں میں اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کروں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا تقویٰ عطا فرمائے. تو دوسرا حصہ اصل میں دو عوامر اور تین نواحی پر مشتمل ہے, اور آخری حصہ جو ہے جس سورہ مبارکہ کی آخری آٹھ آیات ہیں غالباً, جس میں دو بہت اہم موضوعات کو لیا گیا, جو اپنی جگہ جو ہے ایک پورے پورے خطاب کا, اگرچہ ہمارا خطاب بھی بڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی ان کو نہیں سمیٹا جا سکتا. اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے, اور انسانی مساوات, اس پر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہرحال اب تک جو باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان عوامر و نواحی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عوامر پر عمل کرنے کی اور نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ آغاز میں بالکل اس سورہ مبارکہ کے شروع میں کہہ دیا گیا کہ واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, خدا خوفی اگر دل میں موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان رستوں کو آسان فرما دے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایگزٹ اس کے لیے بیان کر دیتا ہے, جو رستے اسے بند نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتا ہے, اس کے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا فرماتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.